بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السند المتصل منا للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوضه وعلومه آمين. قال: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال: حدثني أبي عن بيان قال: حدثني قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين. لقد خبت إذا وضل عملي. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے بارے میں ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام ہونے کا ذکر فرما رہے ہیں، اس وجہ سے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ظاہر مشہور صحابی ہیں، بہت صاحب کمال ہیں اور بڑی خوبیاں ہیں، ان میں سے بعض ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری طور پر جو بعض اعزاز بخشے تھے ان کا ذکر فرما رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ کے یہ ذمہ دار بنائے گئے تھے، تو کوفہ والوں نے ان کی شکایتیں کی تھیں، جن میں ایک شکایت یہ بھی تھی کہ یہ نماز بھی صحیح سے نہیں پڑھاتے، آپ نے ان کو امیر بنا دیا، نماز بھی صحیح سے نہیں پڑھاتے، ان میں یہ ہے کچھ برائیاں کا ذکر کیا تھا. وہ ایک دو لوگ تھے ذکر کرنے والے، کوفہ کے لوگوں کے بارے میں ویسے مشہور ہو گیا، الکوفی لا یوفی، وفاداری نہیں کرتے وہ. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، مشہور ہے کہ پتہ نہیں تاریخی لحاظ سے سنی ہوئی بات ہے، مجھے ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ تاریخ کی باتوں میں تو غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی امام مالک سے ملاقات تو ہے ہی، ظاہر ہے کہ ایک ہی زمانے کے ہیں. مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پتہ چلا کہ اچھا یہ کوئی کوفہ نہیں، پہچانتے نہیں تھے آپس میں، ایک دوسرے سے ملاقات نہیں تھی، پتہ چلا کہ یہ کوفہ کے ہیں. اچھا الکوفی لا یوفی ایک مزاح کا جملہ تھا، اس لحاظ سے یہ نہیں کہ کسی کو طنز مقصود تھا، یہ امام صاحب تھے، یہ تو معروف جو محاورہ لوگ بولتے تھے وہ بول دیا، امام صاحب نے قرآن کی آیت پیش کر لی. وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینہ، قرآن کی آیت پیش کر دی. امام مالک سمجھ گئے یہ کوئی بڑا آدمی ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ کوئی بڑا آدمی ہے. خیر پھر پتہ چلا، تعارف ہوا، وہ پھر ظاہر ہے پھر تو محبتیں، ظاہر ہے ان حضرات کی آپس کی محبتیں اور تعلق بہت زیادہ، اور ان کی باتیں ہوتی تھیں، علم مباحثے ہوتے تھے تو بہت تسلی سے، اطمینان سے. اگر یہی صرف ہمارے لیے ایک بہت اہم سبق ہے کہ علماء آپس میں، جن کا آپس میں مسئلے میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو اور وہ آپس میں علمی مباحثہ کریں، بالکل ایسے جیسے آپس میں دوست بات کر رہے ہوں، اس کی مثالیں بہت ہی کم ملتی ہیں، یعنی نہ ہونے کے برابر شاید اب، یعنی ہیں اس طرح کی مثالیں ہیں، دنیا میں قائم ہیں الحمدللہ، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں، عام طور پہ نہیں ہوتا. اچھا ان کے بھی ماننے والے، ان کے بھی ماننے والے، مسئلے میں اختلاف نہیں، وہ تو گویا کہ ہماری جماعت الگ، ان کی جماعت الگ، تم ان سے بات نہیں کرنا، ہم ان سے بات نہیں کریں گے، یہ ایک عام طور سے جو ہمارا طریقہ ہو جاتا ہے، جو بہت غلط طریقہ ہے. انی لاول رجل، تو بہرحال اس پر سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے، وہی کوفہ گئے، وہاں کے ذمہ دار، تو ان کے بارے میں تو ویسے ہی مشہور ہے کہ وہ وفاداری میں بے وفا ہونے میں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے، حالانکہ خلیفہ وقت ہیں، سب کچھ معاملہ، لیکن ساتھ دینے کے وقت جو وقت جایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جو کچھ بھی ہے بہرحال تاریخ میں جو بھی ہے، لیکن بہرحال اہل کوفہ کے بارے میں آج کل بھی کہا جاتا ہے، خاص علاقے کے بارے میں، کہ یہاں کے لوگ کبھی وفاداری نہیں کرتے. میں نام نہیں لوں گا، وہاں کے لوگ ناراض ہوں گے، کہ وہاں کے لوگ وفاداری نہیں کرتے، بلاتے ہیں علماء کو، نہیں آپ کی بڑی ضرورت ہے، آپ آ جائیے آ جائیے، جب آ گئے تو بس پھر کوئی بیچارے وہ ان کے ملازم بن کر رہ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہوتا ہے، ایسی جگہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے اپنا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو میں ان حالات سے، ان مشکلات سے گزرا ہوں، وہ میں نے مجاہدے کیے ہیں، وہ محنتیں کی ہیں، اس کے بعد اگر تم کہتے ہو مجھے نماز بھی صحیح پڑھانے نہیں آتی تو پھر مجھے دنیا کا بھی فائدہ نہیں، آخرت کا بھی فائدہ نہیں، خسرت دنیا والآخرہ، تم کیا نہیں میرے بارے میں کیا امید رکھتے ہو؟ یہ کہنا چاہ رہے تھے، یہ مقصد ہے اس پوری بات کا. تو فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستے میں خون بہایا. جب جان پیش کرنے کا موقع آیا تو تیر چلانے کا وقت اور کسی کا خون بہانے کا وقت، سب سے پہلا جو موقع آیا تھا، بدر سے بھی پہلے کی بات ہے، وہ میں ہوں. انی لاول رجل احرا قدما فی سبیل اللہ، یہ الگ واقعہ ہے. وانی لاول رجل رمى بسهم فی سبیل اللہ، یہ الگ واقعہ ہے. پہلا شخص جس نے تیر پھینکا اللہ کے راستے میں، اس سے پہلے کبھی تیر پھینکا ہی نہیں گیا تھا. لقد رأيتني اغزو فی العصابۃ، اپنے آپ کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ میں صحابہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی، صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ غزوے میں نکلتا. ایسی چھوٹی سی جماعت، ہماری اصطلاح میں عام طور سے غزوہ کہا جاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے. یعنی جیسے اخذو فی عصابت من اصحاب محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے ساتھ، تب بھی غزوہ کہہ سکتے ہیں، لغت کے اعتبار سے نہیں، ایسی اصطلاح میں مورخین اور سحر سیر جو ہے نا، وہ اصطلاح میں جب استعمال کرتے ہیں تو غزوہ اور اس میں عام جنگ میں فرق کر دیتے ہیں کہ غزوہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں. لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل، کھانے کا کیا ہوتا تھا ہمارے پاس، یہ نہیں کہ اچھا کھانے پینے کا اچھا انتظام ہو اس لیے کہ جنگ کرنی ہے، ہم صرف درخت کے پتے کھا لیتے تھے، اور والحبلتی، اور جنگل میں اگنے والے درخت ہوتے ہیں کیکر، اور اس میں چھوٹے چھوٹے پھل ہوتے ہیں، انسان تو عام طور سے نہیں، ہاں جانور وغیرہ کھا لیتے ہیں، اور انسان بھی کبھی کھا لے، بھوک میں انسان کھا لے، تو یہ کیکر کے پھل، چھوٹے چھوٹے پھل ہوتے ہیں، وہ کھا لیا کرتے تھے. اتنا اس لیے کہ وہ سخت ہوتے ہیں، وہ تو جانور کھا لیتے ہیں، ہمارے تو انسانوں کے تو ظاہر دانت اور وہ اس طرح نہیں ہوتے کہ اس طرح کی چیزیں کھا سکیں. تو یہ پتے اور اس طرح کی چیزیں کھانے کی وجہ سے تقرحت اشداقنا، ہمارے جبڑے زخمی ہو گئے تھے، جبڑوں میں خون نکل کے وہ زخم ہو گیا تھا. اور اس وقت ہمیں جب استنجا کے لیے جاتے تھے تو چونکہ کھانا ہم کیا کھاتے تھے، وہی بکریاں اور اونٹ جو کھانا کھاتے ہیں پتے، تو حتی ان احدنا لیضع کما تضع الشاۃ والبعیر، ہم میں سے ایک کو جب اجابت ہوتی تھی، پاخانہ کرتا تھا، اجابت ہوتی تھی تو وہ بھی اس طرح جیسے بکری اور اونٹ کے مینگنی ہوتی ہے اس طرح. اب یعنی میں نے دنیا میں تو، دنیا سے تو فائدہ اٹھایا نہیں، دنیا میں تو وہ مشقتیں اٹھائی، کیوں؟ صرف دین کی خاطر. اور اب وہ اصبحت بنو اسد، اب یہ بنو اسد کے لوگ، کوفہ میں رہنے والے بنو اسد کے لوگ، وہ میرا نقص بیان کرتے ہیں دین کے اعتبار سے. تو مجھے دین بھی نہیں ملا، دنیا بھی نہیں ملی، تو پھر مجھے تم یعنی یہ سمجھتے ہو کہ اچھا میں دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے نقصان میں ہوں. لقد خبت اذن وضل عملی، تب تو میں باقی ناکام ہوا اور میری کوششیں ناکام ہو گئیں. بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عیسیٰ قال حدثنا عمرو بن عیسیٰ ابو نعامۃ العدوی قال سمعت خالد بن عمیر وشویسا ابا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عتبۃ بن غزوان وقال انطلق انت ومن معك حتى اذا كنتم في اقصى الارض العرب وادنى بلاد ارض العجم فاقبلوا. یہ مفصل واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ ہے، تاریخ کی بات ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بس اس کا ایک حصہ نقل کرنا چاہتے ہیں جو اخیری ہے، اس وجہ سے شروع کی روایت کو مختصر کر دیا ہے. حاشیے میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ والے عربی حاشیے میں تو مذکور ہے، پورا خطبہ ان کا مذکور ہے، لیکن یہاں پر ہماری جو کتاب ہے اس کے حاشیے میں وہ تفصیل نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے. بہرحال یہ خالد ابن عمیر اور شویس ابو الرقاد جن کی کنیت ہے، یہ دونوں فرماتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ بن غزوان کو بھیجا رضی اللہ عنہ کو، اور ان سے یہ فرمایا کہ تم اور تمہارے ساتھی جاؤ. تقریباً 300 لوگ تھے. یہ کیا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تھی کہ اہل عجم کے کچھ لوگ، اس میں بعض تفصیلات بھی ملتی ہیں، اہل عجم کے کچھ لوگ وہ آپس میں کچھ تیاریاں کر رہے ہیں اور عرب پر حملہ کرنے کی کوشش میں ہیں، تو اس کے لیے کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں، فوجیں ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں تاکہ وہ جمع ہو جائیں اور عرب پہ حملہ کریں. تو ان کی رکاوٹ کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیج رہے ہیں، یہ 300 افراد کو، تم اور تمہارے ساتھی چلو، یہاں تک کہ جب تم عرب کی زمین کے اخیری حدود کی طرف پہنچ جاؤ اقصی، اور ادنا بلاد ارض العجم، اور عجم کی زمین کے قریب پہنچ جاؤ، جہاں سے عجم کا علاقہ قریب آ جاتا ہے اور عرب کی زمین کا علاقہ جہاں ختم ہونے لگتا ہے وہاں پہنچ جاؤ، فاقبلو تو وہاں پر ٹھہر جانا، وہاں قیام کرنا۔ یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد تھا، لیکن اس کو بھی مختصر کر دیا، عمر رضی اللہ عنہ نے تفصیل بتائی تھی، دیکھو یہ ہوگا، اس طرح ہوگا، وہاں ٹھہر جانا، کچھ حالات بتائے تھے، حالانکہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، نقشے وغیرہ بھی ظاہر ہے اس طرح کے نقشے تو نہیں، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں، اچھا دیکھو یہ اس طرح ہوگا، یہ ہوگا، یہاں ٹھہر جانا، تو پورا نقشہ جیسے بتا دیا۔ خیر، حتی اذا کانوا بالمربد، یہاں تک کہ جب وہ مربد بصرہ کے مربد والے مقام پر پہنچے، وجدوا هذا الكذانا، تو انہوں نے دیکھے یہ سفید پتھر، عام طور سے عرب مکہ مکرمہ مدینہ کے اطراف میں دیکھو گے پتھر جو ہیں وہ گہرے رنگ کے، یعنی یا سیاہ نہیں، لیکن چلو اس کا رنگ گہرا ہوتا ہے، ہلکے رنگ کے سفید کی طرف قریب بھی نہیں ہوتے، تو انہوں نے یہ سفید پتھر دیکھے، کذان، فقالوا ما هذه، ایک دوسرے سے پوچھا چاہیے یہ کیا ہے، یہ تو اس طرح کے تو پتھر ہم نے کبھی دیکھے نہیں کہ سفید جیسے پتھر ہو، ما هذه، قالوا هذه البصرۃ، تو کچھ لوگوں دوسروں نے جواب دیا کہ یہ سفید پتھر ہے، یہ ایک قسم کے پتھر ہے، تو بصرہ کے معنی سفید پتھر کے آتے ہیں، اس کے بعد اس جگہ کا نام ہی بصرہ پڑ گیا، پہلے بصرہ نہیں تھا، قالوا هذه البصرۃ، بہرحال یہ سفید پتھر ہے، فساروا حتی اذا بلغوا حیال الجسر الصغیر، آگے چلتے رہے یہاں تک کہ جب وہ چھوٹے پل کے مقابل اس کے سامنے پہنچے، فقالوا ہا ہنا امرتم، انہوں نے دیکھا اچھا یہ پل ہے، یہ حالات ہیں، تو فرمایا کہ آپس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ اچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں جہاں ٹھہرنے کا کہا تھا وہ یہ جگہ ہے، یہاں سے اگر فوجیں گزریں گی تو گزریں گی، تو ہاں ہونا عمر تم، یہاں تمہیں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے، بس فنظروا، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا، فذکروا الحدیث بطولہ، پوری حدیث مفصل بیان کی، ظاہر ہے وہ پوری حدیث میں جائیں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی، طویل ہے روایت، پورا واقعہ ہے اور تاریخ سے متعلق ہے، آگے اس باب سے متعلق جو حصہ ہے وہ تو آگے ہے، اور باب کیا چل رہا ہے، فی عائش النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزران کیسا تھا، ان صحابہ کے ان حالات سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح کا گزارا تھا، کہ قریبی اور مقربین صحابہ کا یہ حال چل رہا ہے۔ قال فقال عتبۃ بن غزوان، عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کب فرمایا، جب وہ فوج سامنے آمنے تقابل ہو گیا تھا اور پھر جنگ ہوئی اور فتح حاصل ہو گئی، اس کے بعد عتبہ بن غزوان نے خطبہ دیا تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں یہ بات بھی فرمائی تھی جس کا حصہ آگے امام ترمذی نقل کر رہے ہیں، وہ کیا، لقد رأیتنی وإنی لسابع سبعۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا طعام الا ورق الشجر حتی تقرحت اشداقنا، یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا، ہم سات میں سے، یعنی میں سات میں سے ساتواں تھا، کل سات کا عدد تھا اور میں ساتواں، یعنی گویا کہ کل لوگوں کو شمار کرو تو میں ساتواں بنتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ تھے، مالنا طعام، ہم سات افراد تھے، ہمارے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا مگر درخت کے پتے، حتی تقرحت اشداقنا، یہاں تک کہ ہمارے جبڑے زخمی ہو گئے، پیچھے سعد رضی اللہ عنہ کا واقعہ مختلف تھا، وہ تو کسی اور موقع کو بیان کر رہے ہیں، سفر کا، کسی اور سفر کی بات کر رہے ہیں، یا عتبہ بن غزوان کسی اور واقعے کا ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس وقت ہوا یہ کہ فلتقط بردتن، ایک معمولی چادر کہیں سے پڑی ہوئی مجھے مل گئی، میں نے اٹھا لی، فقسمتها بینی وبین سعد، میں نے اس چادر کو اپنے اور سعد ابن ابی وقاص، ہمارے ہم دونوں کے درمیان آپس میں ہم نے تقسیم کر لیا، بڑی چادر تھی تو اچھا ٹھیک ہے، آدھا تمہیں ضرورت ہے تم بھی آدھی لے لو میں بھی لے لیتا ہوں، کچرے میں پڑی ہوئی کوئی چیز چادر تھی وہ ہمارے کام آ گئی، یہ ہمارا فقر اور تنگی کا حال تھا، فما منا من اولئک السبعۃ احد الا وهو امیر مصر من الامصار، اب حال یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں، ہم جو سات تھے، جتنے بھی سات تھے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خیر کی بات مختلف ہے، لیکن ان کے علاوہ ہم جو سات جتنے بھی تھے، ہم میں سے کوئی نہیں مگر کسی شہر میں سے، شہروں میں سے کسی شہر کا وہ ذمہ دار اور امیر اور گورنر بنا دیا گیا ہے، کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو مشقت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں آتی ہیں، ایک تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ایک تو پہلی امام ترمذی کا مقصد تو یہ تھا کہ کیسے مشقت کا دور گزارا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں شامل ہیں اس مشقت والے دور میں، فی عائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان تو ثابت ہو گیا، لیکن یہ جو بتانا چاہ رہے ہیں اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ دیکھو مشقت کی زندگی گزارنے کے بعد پھر فتوحات کا دور بھی آتا ہے، انما العسر یسرا، کہ عسر کے بعد آسانی بھی آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ اتنی تنگی اور اتنی مشکلات اور کل ہماری تعداد ہی اتنی کم، اور اب وہ وقت آ گیا کہ اچھا کسی شہر کے ذمہ دار اور رعایا ہم دوسروں کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، یہاں تک وہ درجہ آ گیا۔ ایک تو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ عسر کے بعد یسر آتا ہے، دوسری بات گویا یہ فرمانا چاہتے ہیں جو اگلے حصے سے واضح ہے کہ فرماتے ہیں وَسَتُجَرِّبُونَ الْأُمَرَاءَ بَعْدَنَا، اور ہمارے بعد جو عمر آئیں گے ان کا تم تجربہ کر لو گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو امارت ملی ہے وہ بڑی مشقتوں سے گزرنے کے بعد پھر ہمیں امیر بنایا گیا، تو ہم نے وہ حالات بھی دیکھے ہیں جو یعنی مشکلات والا دور تھے وہ بھی دیکھے ہیں ہم نے، اور اس لحاظ سے ہم جب کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور تمہیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ اچھا بڑی سختی کرتے ہیں اور یہ تو یعنی ہمارے ساتھ ذرا نرمی ہونی چاہیے، تمہیں ہم سے شکایت ہوتی ہے، آئندہ جو آنے والے عمرا آئیں گے جب ان کا حال دیکھو گے تو تم ہماری قدر کرو گے کہ اچھا نہیں وہ تو بڑے اچھے تھے، اس لیے کہ ہم نے وہ مشقت والا دور دیکھا ہے، تو اس لیے ہم جانتے ہیں کہ مشقت کیا ہے، راحت کیا ہے، اور ہم یعنی تجربات کے بعد امیر بنائے گئے ہیں۔ بعد میں آنے والے لوگ یہ راحت کے زمانے سے گزریں گے اور راحت ہی کو انہوں نے دیکھا ہوگا، تو ظاہر ہے وہ ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی ہوگی جو ہماری ہوئی ہے، تو ان کے مزاج میں بھی وہ یعنی شدت اور ظاہر ہے حکومت اور امارت والے معاملات دوسرے اسی طرح کے ہوں گے جو ہماری طرح کے نہیں ہیں۔ یہ گویا ان کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو عمرا ہیں ان کی قدر کر لو، یہ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم تربیت یافتہ ہیں، بعد کے حالات مختلف ہوں گے، اور بالکل اسی طرح ہوا، ان کے بعد جو حکومت کے معاملات بدلے اور اس کے بعد پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد سے جو حالات میں تیزی سے تغیر آیا اور تنزلی آئی، تو ظاہر ہے وَسَتُجَرِّبُونَ الْعُمَرَا بَعْدَنَا، دیکھ لیا سب نے۔ یہ تو ہر جگہ کے حالات میں یہ چیز ملتی ہے کہ جو شروع دور کے لوگ تھے جنہوں نے محنتیں مشقتیں برداشت کیں، ہم ہندوستان کا دیکھ لیں، اس کے بعد پاکستان کا دیکھ لیں، جہاں بڑے بڑے ادارے ہیں ان کی تاریخ دیکھ لیں، فرق تو آتا ہے۔ ظاہر ہے جنہوں نے شروع میں اپنا خون پسینہ، بہت کچھ محنتیں، اپنے اوقات، اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنا پورا یعنی سب کچھ قربان کر کے انہوں نے جو محنتیں مشقتیں جو برداشت کیں، ظاہر ہے انہوں نے ان اداروں کو جس طریقے سے آگے بڑھایا، بعد کے لوگوں کو تیار ملا۔ پہلوں میں اور بعد میں فرق تو ہم نہیں تقابل، یعنی کہ ہم دوسروں کو کوئی کم درجہ قرار دیتے، لیکن ظاہر ہے کہ فرق تو آتا ہے کہ ایک وہ تھے جنہوں نے وہ شروع کی محنتیں اور مشقتیں برداشت کیں، اور دوسرے وہ جن کو تیار پکا پکایا جب مل جاتا ہے۔ دونوں مشقت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات بھی اسی کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ تو خیر اداروں کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، مدارس اور اداروں کے لحاظ سے ہم دیکھیں، لیکن ویسے ہی ہم دیکھیں یہاں ہمارے قریب کے ٹورنٹو میں زیادہ تر ہمارے ہندوستان پاکستان سے جو لوگ آئے تھے، تو میں سے ایک دنیاوی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو شروع میں جب لوگ آئے تھے تو اب تو خیر تین نسلیں شاید آ گئیں، لیکن اوپر والے جو لوگ تھے ابھی بھی نہیں، پہلے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو شروع میں آئے تھے، بڑی مشقتیں اٹھاتے تھے، محنت کے کام کرتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا، یہ محنت وہ محنت، مشکل سے کچھ گزارا کر لیتے تھے، چند ڈالر مل جاتے تھے ان کو آخر میں جا کر اور اس پر گزارا کرتے تھے، چیزیں بھی مہنگی ہیں لیکن پیسوں کی ویلیو بھی زیادہ تھی۔ آہستہ آہستہ ان کی نسل آئی، اچھا اب ذرا فتوحات کا سلسلہ آ گیا، ان کی نسل آئی تو اچھا انہوں نے تو سب تیار دیکھا، اچھا مکان بھی بڑے بڑے، تو ظاہر ہے پہلوں میں جو دنیا داری وغیرہ کا وہ جذبہ نہیں تھا جو اب بعد کے لوگوں میں آیا، اس لیے کہ راحت آرام اور عیش پرستی یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہو گئیں، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ دینداری سے اور حسن اخلاق اور دینداری یہ سب چیزیں کم ہوتی چلی گئیں۔ یہ تو حالات ہم دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں۔ به قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم ما لي ولي بلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ کے بارے میں اللہ کے راستے میں ڈرایا گیا اس وقت جب کسی کو نہیں ڈرایا گیا، یعنی وہ ایک زمانہ وہ تھا جب میں گویا ایک لحاظ سے اکیلا تھا اور مجھے ڈرایا جاتا تھا، دھمکایا جاتا تھا۔ جب ایک مجمع ہوتا ہے نا ساتھ، تو انسان کو، جس کو عربی میں کہتے ہیں کہ البلیت اذا عمت خفت، اور بعض فرماتے ہیں البلیت اذا عمت طابت، جب کوئی آزمائش اور تکلیف عام ہوتی ہے تو پھر وہ تو ہلکی معلوم ہوتی ہے، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں پھر تو وہ بلکہ اچھی معلوم ہونے لگتی ہے۔ سبھی ایک ہی چیز سے گزارا کر رہے ہیں تو کوئی مشکل معلوم نہیں ہوتا، لیکن ایک شخص پر مشقت، باقی سب راحت و آرام میں، تو ظاہر ہے کہ زیادہ مشقت محسوس ہوتی ہے، کہ انسان کا مزاج ہے۔ تو فرماتے ہیں مجھے اس زمانے میں، وہ وقت ہے جب مجھے اللہ کے بارے میں اور دین کی وجہ سے مجھے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، بڑی بڑی دھمکیاں دی گئیں، جس وقت اور کوئی میرے ساتھ موجود نہیں تھا، میں اکیلا تھا۔ وَلَقَدْ أُذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، مجھے اللہ کے بارے میں ایذا دی گئیں، یعنی دین کی خاطر مجھے ایذائیں دی گئی ہیں جو کسی کو نہیں دی گئیں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وَمَا يُخَافُ میں وقت کا ذکر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم وَمَا يُخَافُ میں، یعنی جسے میں نے پہلے ترجمہ کیا، کہ اللہ کے دین کے لیے مجھے ڈرایا گیا اس وقت جب کسی کو نہیں ڈرایا گیا، وقت والے معنی، یا اتنا جتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اتنا دھمکایا گیا اور مجھے ایذا دی گئی جو کسی کو نہیں دی گئی۔ اب دیکھو اس میں یہ روایت ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں بسا اوقات اور عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ تمام اولین اور آخرین سب کو اگر جمع کریں تو سب سے زیادہ ایذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، جیسے مشہور ہے، کہا جاتا ہے، لیکن روایت سے وہ ثابت نہیں ہوتا، صحیح ہو غلط ہو اس کا ذکر نہیں، لیکن روایت سے ثابت نہیں ہوتا۔ روایت میں یعنی یہ الفاظ ملتے ہیں ہمیں، جس کا مطلب کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ نہیں فرما رہے ہیں۔ ہاں عموم کے لحاظ سے کوئی معنی لے لے تو الگ بات ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ جس وقت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، اس زمانے کی بات ہے کہ اس زمانے میں مکہ مکرمہ، اور یا یہ کہہ لو کہ مثلا وہ شروع نبوت کا جو دور تھا، اس زمانے میں جتنا مجھے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اور جتنی مجھے ایذائیں دی گئیں، اتنا کسی کو نہیں دیا گیا اس زمانے کے لوگوں کی، گزشتہ کی کوئی کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے کہ بعضوں کو اس پر اشکال ہوتا ہے، میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں دونوں باتیں تاکہ ذہن میں رہیں، کہ بعضوں کو اشکال ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام، ان کو کتنی ایذائیں دی گئیں اور کتنے زمانے تک دی گئیں، لبث فی قومی کیا ہے الف سنۃ الا خمسین عاما، کہ 950 سال، ظاہر ہے وہ ایذا کتنی زیادہ، اور یہ ایذا یعنی کل زمانہ نبوت جو تھا وہ تھا ہی کل 23 سال، اور 23 سال میں بھی شروع کا دور بہت مشقتوں کا تھا، بعد کا دور چلو پھر اخیر دور پھر کچھ فتوحات، لیکن چلو ٹھیک ہے، اگر پورا 23 سال اور 950 سال بہت بڑا فرق، اور وہ اخیر تک ان میں مخالفت، دشمنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی رہی تھی، تو اس لیے بعضوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، جہاں تک میرا خیال ہے حدیث سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ تمام اگلوں کے مقابلے میں مجھے زیادہ تکلیف دی گئی ہے، لیکن جو حضرات کہتے ہیں ان کو ہم غلط نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ایذا کا تعلق احساس سے ہوتا ہے، ایذا کا تعلق احساس سے ہوتا ہے، کہ جس کو جتنی زیادہ تڑپ ہوگی اور طلب ہوگی کسی چیز کی اور وہ نہ ملے تو اتنی زیادہ تکلیف کا احساس ہوگا، احساس ہے نا، جیسے تکلیف کس کو کہتے ہیں، تکلیف نام ہے احساس کا، کسی کو سر میں درد ہے اور وہ کسی کام میں لگ گیا، بھول گیا، تکلیف نہیں ہے، حالانکہ ہے، سر میں درد ہے لیکن کسی کام میں لگ گیا تو بھول جاتا ہے، بھولنے کی وجہ سے وہ تکلیف کا احساس ختم، گویا تکلیف ختم، تو تکلیف احساس کا نام ہے، جس کا حس جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ تکلیف محسوس ہوگی، چاہے زمانہ کم ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چاہے کم تھا لیکن کیسی تکلیف، ایسی کہ لعلک باقع نفسک، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ آپ اتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں، یعنی یہ صرف جسمانی تکلیف نہیں ہوتی، جسمانی تکلیف تو اور بھی زیادہ بہت سو کو شاید پہنچائی گئی، لیکن روحانی تکلیف، قلبی تکلیف احساس کے لحاظ سے، تو ہو سکتا ہے کہ اس معنی کے لحاظ سے بات بالکل صحیح ہو، کہ مجھے جو ایذا دی گئی وہ اگلوں میں بھی کبھی کسی کو نہیں دی گئی ہے، ان کو جسمانی تکلیفیں زیادہ دی گئیں، بعض انبیاء کو شہید بھی کیا گیا، لیکن مجھے یہ روحانی ایذائیں پہنچائی گئیں، قلبی لحاظ سے ایذائیں پہنچائی گئیں، عجیب عجیب مجھے طعنے دیے گئے، مجھے گالیاں دی گئیں، جو کچھ بھی کہا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس، طبیعت میں احساس، کہ لعل، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لعلک باقع نفسک، کہ آپ کی جان ہی نہ نکل جائے، آپ اتنا زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تسلی دلا رہے ہیں، اس لیے بس میں نے یہ بتانا چاہ رہا، دونوں رخ ہیں، دونوں باتیں ہیں، حدیث سے صراحتاً ثابت نہیں ہے، لیکن صحیح ہو تب بھی ہم اس کی توجیہ کر سکتے ہیں کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط ہونا ضروری نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، 30 دن راتیں مجھ پر اس حال میں گزری ہیں کہ میں اور میرے ساتھ بلال ہوتے تھے، میرے اور بلال کے پاس کوئی کھانا نہیں ہوتا تھا جسے کوئی زندہ شخص کھا سکے، ذو کبھی دن جگر والا شخص کوئی زندہ شخص کھا سکے، یعنی انسان جانور کوئی بھی، صرف انسانوں کا ذکر نہیں، ذو کبھی دن کوئی بھی جاندار کھا سکے، مگر اتنا جو بلال کی بغل میں وہ دبا کر رکھتے تھے، مطلب یہ کہ کوئی تھیلے کی طرح کچھ تھا جو لٹکا لیتے تھے اور ان کے بغل میں چھوٹا سا تھوڑا سا کچھ ہوگا جس میں کچھ کھجور جو وغیرہ کچھ ہوں گی، بس اتنا تھوڑا بہت ہوتا تھا، اس میں سے ہم کچھ چکھ لیتے تھے۔ 30 دن اس طرح گزر گئے، کھانے پینے کا اور کچھ نہیں تھا۔ کون سا سفر کی بات ہے، کب کا واقعہ ہے، واللہ عالم، ہجرت کا تو نہیں ہے ظاہر ہے، ہجرت میں تو بلال رضی اللہ عنہ ساتھ نہیں تھے۔ بھی قال حدثنا عبد اللہ ابن عبد الرحمن قال انبانا عفان ابن مسلم قال حدثنا ابان ابن یزید العطار قال حدثنا قتادت عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم الا على ضفف، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی صبح کے کھانے میں، یہ شام کے کھانے میں، غدا اور عشاء کا لفظ پہلے آ چکا، صبح کے کھانے میں نہ شام کے کھانے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ روٹی اور گوشت دونوں چیزیں جمع ہوئی ہوں، یا روٹی ہے تو گوشت نہیں ہے، گوشت ہے تو روٹی نہیں، دونوں چیزیں جمع ہوئی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک وقت میں بھی، ایک وقت میں، ایک دن میں دو وقت تو ظاہر ہے کہ ہو، اس کا ذکر ہی نہیں فرما رہے، فرما رہے ایک دن میں کسی ایک وقت بھی ایسا نہیں ہوا کہ دو چیزیں جمع ہوئی ہوں، الا علی ضفافن، الا یہ کہ کچھ لوگ جمع ہو جاتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میزبان ہوتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مہمان ہوتے تو ہوتا تھا، یہ دونوں صورتیں، ضفاف کا بھی پہلے ذکر آ چکا ہے۔ قال عبد اللہ قال بعضهم هو کثرت الایدی، بعض اہل لغت فرماتے ہیں کہ ضفاف کے معنی ہے ہاتھ زیادہ ہوں، زیادہ لوگ موجود ہوں کھانے والے، اور اس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے، بعضوں نے صرف اس کو فرمایا کہ میزبان ہوتے تھے تب، بعضوں نے فرمایا مہمان ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، اس کا پہلے اس طرح ضفاف کا ذکر آ چکا ہے شروع کتاب میں۔ به قال حدثنا حميد بن به قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك قال حدثنا ابن ابي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن ياسين الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لنا جليسا وكان نعم الجليس وانه انقلب بنا ذات يوم حتى اذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج واتينا بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور مالدار صحابہ میں ہیں، لیکن کیسے مالدار، ان کی طبیعت اور مزاج دیکھو، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہمارے ساتھی تھے، یعنی ہم ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، ہمارے بزرگ تھے، ہم ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، ہمارے ساتھی تھے، ہم نشین تھے، ہم مجلس تھے، وکان نعم الجلیس، بہت ہی اچھے ساتھی ہمارے تھے، بہت ہی اچھے ہم نشین تھے ہمارے، ایک روز ہم کہیں سے آ رہے تھے، انقلب بنا ذات یمین، کہیں سے ہم واپس لوٹے، تو واپس لوٹ کر جیسے ہوتا ہے اچھا بڑے ہیں چٹی کے ساتھ ساتھ چلو ان کے گھر چلے گئے، انقلب بنا حتیٰ اذا دخلنا بیتہ، ہو ان کے گھر، ہم گھر میں ان کے ساتھ چلے گئے، گھر میں جب گئے تو وہ ہمیں بٹھا کر گویا اندر تشریف لے گئے، وہ دخل فاغتسل، اندر تشریف لے گئے، غسل فرمایا اور غسل کر کے پھر باہر تشریف لائے ہمارے پاس، یہ کہ زنانہ حصے میں اندر چلے گئے، غسل کیا اور باہر تشریف لائے مردانہ حصے میں، پھر ہمارے لیے کھانا پیش کیا گیا، اتینا بصحفتن، ایک پیالہ جس میں روٹی تھی، گوشت تھا، جب یہ سامنے رکھا گیا تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ یہاں پر تو اتنا ہی اختصار ہے، دوسری روایتوں میں تفصیل ہے کہ وہ روزے دار تھے اور یہ ان کو اب روزہ افطار کرنا تھا، کھانا لایا گیا اور کھانے میں یہ پیش کیا گیا تو وہ روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ کھا بھی نہیں سکے، یہ ہے یہاں پر تو اختصار ہے کہ رونے لگے۔ فقلت له یا ابا محمد ما یبکیک، ابو محمد عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، اب کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ قال، تو فرمایا، ہلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یشبع ہوا واہل بیتہ من خبز الشعیر فلا ارانا اخرنا لما ہوا خیر لنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے، آپ کبھی سیر ہو کر آپ نے کبھی کھایا نہیں، آپ کے گھر والوں نے کبھی جو کی روٹی سے بھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، جو کی روٹی بھی کبھی سیر ہو کر آپ نے نہیں کھائی، اور ہمیں اتنا مل رہا ہے، روٹی بھی اور گوشت بھی اور سب اتنا زیادہ مل رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں یہ پیچھے رکھا گیا ہے کسی اچھائی خیر کے لیے، یہ جو ہمیں دنیا زیادہ دی جا رہی ہے اور ہمیں جو زیادہ کھانا وغیرہ مل رہا ہے، اس میں میں کوئی خیر نہیں سمجھتا ہوں، یہ جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم کا مزاج یہی تھا کہ جب دنیا زیادہ آتی تھی تو پریشان ہوتے تھے کہ کہیں وہ آیت نہ ہو کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم نے تو دنیا میں راحتیں اور لذتیں حاصل کر لیں، اب آخرت میں کیا لینے آئے ہو. تو ان کو ہمیشہ بس اس بات کا فکر رہتا تھا. باب ما جاء فی سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کتاب کی انتہا اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گویا عمر کے آخری حصے کا ذکر فرما رہے ہیں. باب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی، اس کے بعد پھر اگلا باب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر، وہی بڑا عجیب عنوان ہے، اور اس کے بعد پھر میراث کا بیان، اور اخیر میں پھر جب یہ سب تو سلسلہ ختم ہو گیا، اب باقی رہتا ہے صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب میں دیکھ سکے تو پھر رؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، اس پر کتاب ختم ہو جائے گی. باب ما جاء فی سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال ہے آپ ذرا تیز چلنا پڑے گا، عنوان ایسے ہیں کہ مزیدار عنوان ہیں، کیا کریں. بھی قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا روح بن عبادۃ قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دینار عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال مکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ 13 یوحا الیہ والمدینہ 10 وتوفی وہو ابن 63 سنۃ. بس یہ پہلی روایت کو لے لو، یہی اصل ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 ٹھہرے، اس حال میں کہ آپ پر وحی آتی تھی، گویا وحی کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد مکہ مکرمہ میں 13 اور مدینہ منورہ میں 10، اور آپ کی وفات ہوئی جب آپ کی عمر 63 تھی، 63. بس یہی قول جمہور محدثین کا یہاں راجع ہے. اس کے خلاف اگر کوئی بھی روایت آئے گی تو اس کو ہم مرجوح قرار دیں گے یا اس کی تعویل کریں گے. یعنی کیا مطلب کہ کبھی آ جاتا ہے کہ 60 عمر، وہی کہ یعنی 3 کے عادت کو، درمیان والے عادت کو کبھی چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں قصر کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا سن ولادت سن وفات دونوں کو ملا کر مجموعہ تو اچھا 65 کر لیا جاتا ہے. تو اگر کہیں 60 آئے یا 65 آئے تو وہ روایت یعنی اس کی ہم تعویل کریں گے. اصل یہ ہے کہ 63 کی عمر تھی، یہی جمہور کی رائے ہے اور تقریباً اس پر اتفاق ہے. بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن ابی اسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمعہ یخطب. جریر رحمۃ اللہ علیہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا خطبہ دیتے ہوئے، قال مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 63 وهو ابو بکر و عمر وانا ابن 63 سنۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 63 کی عمر میں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی 63 کی عمر میں، عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اسی عمر میں 63 کی عمر میں. گویا کہ یہ غیر اختیاری سنت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی. یہ ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہم دیکھیں 63 کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی، 63 کی عمر کوئی بہت زیادہ عمر نہیں کہلاتی. یعنی ظاہر ہے ابھی تو، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے عجیب کمالات دیے ہوں، یہ بڑی بڑی شخصیات، ان سے بڑھ کر کوئی شخصیات ہمیں نہیں مل سکتی، اتنی بڑی بڑی شخصیات اتنی ہمارے لحاظ سے اتنی کم عمر میں اللہ تعالیٰ نے بلا لیا. یعنی انسان جب کوئی چیز بہت قیمتی بناتا ہے تو اس کو تو چاہتا ہے تھوڑا زیادہ عرصہ رکھے. ایک ہمارا جو مزاج ہوتا ہے، یعنی بس اس لحاظ سے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہ اخیری ایام ان کے تھے، جب وہ بے ہوشی کا وقت تھا ان کا اور اخیری ایام تھے، تو ہاسپٹل میں گیا تھا. الحمدللہ ان حضرات کا احسان ہے جو وہاں پر تھے، انہوں نے زیارت کا بہانہ کہ میں نے کہا تھا نہیں جب اطباء نے منع کیا ہے تو اس کی ضرورت نہیں، بس میں آپ حضرات سے مل لوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں آئے ہو تو زیارت کر لو. زیارت کی، بس میں دیکھ ہی رہا تھا، حیران تھا کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنے علوم جن کے، یعنی کتنے علوم کے حافظ تھے، کتنے بڑے بڑے علماء کے اساتذہ اور کہاں کہاں، لیکن کس حال میں ہیں. اور بس پتہ نہیں اب آگے اطباء تو کہہ رہے ہیں کہ زندگی سے مایوسی. تو یہ تو یہ وہ جن کو ہم جانتے ہیں اور ابھی کے، تو یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ اور 63 کی عمر تو بہت ہی کم ہوتی ہے. یعنی جیسے ایسا لگتا ہے ابھی تو دور شروع ہو رہا ہے کہ اچھا اب ان کے یہ وقت اگر مزید ان کو مل جائے تو کتنی بڑی تعداد میں لوگ فائدہ اٹھا لیں. بس اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ان تمام حضرات کی وفات تو ہوئی تھی جبکہ ان کی عمر 63 تھی، اب میری عمر 63 ہو گئی ہے. گویا کہ یہ امید رکھ رہے تھے کہ شاید اب میری وفات ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ سنت عطا فرما دے، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تو 80 سے متجاوز ہوئی تھی، تو وہ تو اس کے بعد بہت حیات رہے تھے. ایسے ہی ہوتا ہے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ انسان ایک عمر پہ پہنچنے کے بعد پھر اب نہیں ٹھیک ہے اچھا اب میرا جب بھی بلاوا آ جائے اچھا میں تیار ہوں، اس کے بعد تیار ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والی چیزیں تو آ گئی تھیں، تمہارے پاس اتنی کثرت سے اموات کی خبریں آ ہی رہی تھیں، تو تیار رہتے اس کے لیے۔ اب تمہارے پاس کیا عذر ہے کہ نہیں نہیں مجھے یاد نہیں رہا تھا، اور اچھا میں غافل ہو گیا تھا، غفلت کی کوئی وجہ نہیں باقی رہی، عمر بھی اتنی مل گئی سمجھداری کی، اور پھر ڈرانے والی ایسے اسباب بھی پائے گئے، موت اموات کی خبریں بھی آنے لگیں۔ اب وہ جاءکم النذیر کیا ہے، مختلف چیزیں اس میں شامل ہیں، مفسرین نے کسی نے کوئی چیز بیان کی، کسی نے کوئی چیز، لیکن مختلف چیزیں شامل ہیں۔ بعض فرماتے ہیں بال سفید آ گئے، اس کا مطلب ہے وہ جاءکم النذیر، یہ ڈرانے والی چیز آ گئی کہ اچھا بال سفید ہوئے ہیں، اچھا اب تیاری کرو۔ بعض مشائخ کا عمل اسی وجہ سے ہوتا تھا، ایک بھی بال سفید ہو گیا اچھا بس اب دنیا کو چھوڑو، اب آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ بعضوں نے فرمایا کہ ولد الولد، اولاد کی اولاد جب آ گئی ہو جاءکم النذیر، اب تو بس تمہارے جانے کے وقت آ گیا، اب تیسری نسل چل رہی ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہیں یہ تمام چیزیں نذیر ہی ہیں، اموات کی خبریں، بیماریاں انسان پر آتی ہیں، یہ سب نذیر ہیں۔ بھی قال حدثنا حسین بن مہدی البصری قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جریج عن الزہری عن عروۃ عن عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مات وهو ابن 63 سنة. بي قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذائي قال حدثني عمار مولى بن هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. وي پیچھے آ چکا ابن عباس کی وہ روایت راجح تھی۔ بي قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبانا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة الحسن عن دخفل ابن حنظلة رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی صحابیت میں اختلاف آگئے، امام ترمذی کلام کریں گے۔ عن دخفل ابن حنظلة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبض وهو ابن 65 سنة، قال ابو عیسی دخفل لا نعرف له سماعا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وكان في زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بڑی عمر کو پہنچ گئے تھے، یعنی مردوں والی عمر میں پہنچ گئے تھے، بچے نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع ثابت نہیں ہے۔ اس وجہ سے راجح عند المحدثین یہ ہے کہ ان کو صحابیت کا شرف حاصل نہیں ہوا، تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے لیکن حیات میں ملاقات نہیں ہو سکی، تو صحابیت ان کو، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر درمیان میں انہوں نے یہ روایت کسی اور سے سنی ہے، دخفل ابن حنظلہ نے کسی اور سے سنی ہے۔ بي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمع يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه نہیں کتاب میں سمعه ہے نا أنه سمع يقول تو بات کچھ عجیب سی لگتی ہے، یہ بشرا والے نسخوں میں غلطی ہے یہاں پر۔ انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامهق ولا بالادم ولا بالجعد القطط ولا بالصبط، بعثه الله تعالى على راس 40 سنة فاقام بمكة 10 سنين والمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على راس 60 سنة وليس في راسه ولحيته 20 شعرة بيضاء۔ پہلے باب میں غالبا پہلے دوسرے باب میں روایت گزر چکی ہے شروع کتاب میں۔ بي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر۔ بي قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس يصلون خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه فأشار إلى الناس أن يثبتوا وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يؤمهم وألقى السجف وتوفي من آخر ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم۔ أنس بن مالك رضي الله عنه فرماتے ہیں اخیری جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اخیری نظر جو میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا پیر کے روز۔ بیماری تو پہلے سے شروع ہو گئی تھی اور اخیر کے ایام میں بیماری ذرا بڑھ گئی تھی، جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، بیماری بڑھ گئی، لیکن باری مکمل کرتے رہے، فرماتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے یہ مشورے کی طرف سے گویا اشارہ تھا، آپ کی خواہش تھی، تو ازواج مطہرات نے یہ طے کیا کہ آپ کو راحت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہوگی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے ہی میں آپ نے مستقل قیام فرما لیا تھا. ازواج مطہرات کا خیال یہ تھا کہ اچھا بیماری کے جتنے ایام ہیں وہاں گزار لیں، یعنی آنے جانے میں تکلیف ہے تو بس ایک ہی جگہ گزارا کر لیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باری کی تقسیم اور برابری لازم نہیں تھی. ترجی من تشاء منہن و تؤوی الیک من تشاء، آپ کے لیے باری لازم نہیں تھی، لیکن اخیر میں اس بیماری کے ایام میں بھی اہتمام فرماتے تھے، بیماری میں بھی مشکل سے مشقت کے ساتھ کسی کے یہاں چلے گئے، پھر کسی کے یہاں. ازواج مطہرات نے یہ طے کیا کہ نہیں، آپ کے لیے راحت اسی میں ہے کہ ایک کے یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں قیام کر لیں. یہ ایثار تھا، اور بڑا ایثار تھا ازواج مطہرات کی طرف سے، یعنی بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تھا. اس کے بعد اخیر کے جو ایام تھے ان میں یہ سمجھ لو کہ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پیر کے دن وفات ہوئی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور وفات کا جو وقت تھا وہ بھی چاشت کا وقت تھا، ظہر سے پہلے کا وقت، تو گویا کہ دن کا نصف اول کا آخر، آدھا جو نصف ہے نا دن کا جو نصف ہے اس کا آخر، تو یعنی آخر الیوم جہاں آئے گا اس کا مطلب ہے آخر النصف الاول، یعنی بس یہ تو اتفاقی بات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ چاش کے وقت، تو دن کے آخر میں اگر کہیں آئے گا تو مغرب سے پہلے مراد نہیں ہوگا، یا راوی کو غلطی ہوئی ہوگی، یا مراد ہوگا کہ نصف اول کا آخر، یعنی چاش کا وقت مراد ہے. یہ تو بہرحال پیر کا دن ہونا اور چاش کا وقت ہونا تو اتفاقی بات ہے وفات کا وقت، لیکن تاریخ وہ متعین نہیں ہے. ربیع الاول کا مہینہ تھا یہ بھی متعین ہے، لیکن تاریخ متعین نہیں ہے. 12 ربیع الاول مشہور ہے، بہت زیادہ مشہور ہے 12 ربیع الاول، ولادت کے لیے بھی اور وفات کے لیے بھی. ولادت کا تو خیر ظاہر ہے جب وفات ہی کی تاریخ کی میں اتنا اختلاف ہے تو ولادت کی تاریخ تو ظاہر ہے وہ تو اس دور میں تو اتنا زیادہ پھر بھی حفاظت اور ان تاریخ محفوظ کرنے کا دستور نہیں تھا، اور وہ بھی ہر شخص کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ظاہر ہے کہ آپ کی ہر بات محفوظ کی گئی تو تاریخ بھی محفوظ کی، لیکن تاریخ کا چونکہ اتنا دستور نہیں تھا تاریخ محفوظ کرنے کا، اس لیے کہ اس زمانے میں ہجری تاریخ کی بھی بنیاد نہیں پڑی تھی. اچھا عام الفیل کے اتنے سال بعد، عام الفیل کے اتنے سال پہلے جو وہاں واقعہ پیش آ جاتا تھا اس کے لحاظ سے تاریخ متعین کر لیتے تھے. تو بہرحال ربیع الاول کا مہینہ یہ متعین ہے، کوئی اختلاف نہیں، پیر کا دن متعین ہے، چاش کا وقت متعین ہے، 12 ربیع الاول متعین نہیں ہے. بلکہ اگر تاریخی لحاظ سے جیسے بعض شراح نے اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ میں ذکر فرمایا ہے کہ 12 ربیع الاول اگر ہم متعین کرتے ہیں تو اس میں ایک قوی اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ اس پہ تو اتفاق ہے کہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا حجۃ الوداع، اس میں جمعہ کا دن تھا اور وہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی، تو ذی الحجہ کی 9 تاریخ جمعہ کا دن، وہاں سے آگے تم کیلنڈر بنا لو کہ ذی الحجہ کے 30 دن، محرم کے 30 دن، سفر کے 30 دن، ربیع الاول کی 12 تاریخ پیر کا دن بنتا ہی نہیں ہے. اسی طرح اگر تینوں کے 29 بنا لو، ہوگا نہیں، لیکن اگر بنا لو بالفرض اگر کہ تینوں مہینے 29 کے ہوں، ذی الحجہ، محرم اور سفر 29 ان کو بنا لو، تب بھی پیر کا دن نہیں آ سکتا. بعض کو 29 بعض کو 30 بنا لو، تب بھی پیر کا دن 12 ربیع الاول نہیں آ سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ تو یہ جوڑ بیٹھتا ہی نہیں، اور وہ اتفاق ہے، اس میں اجماع ہے کہ جمعہ کا دن تھا اور ذی الحجہ کا، یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ جمعہ کا دن تھا، یہ تو اجماعی مسئلہ ہے، تو اس کو تو ہم نہیں ہٹا سکتے ہیں. جب اس کو ہم نے متعین کر لیا تو اس کے ساتھ پھر 12 ربیع الاول اور پیر کا دن کوئی جوڑ بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے. ہاں ایک صورت ہے، ایک صورت ہے کہ مکہ مکرمہ میں رؤیت مختلف ہو اور مدینہ منورہ کی رؤیت مختلف ہو، یہ ایک احتمال ہے، ہو سکتا ہے، یعنی اگرچہ کسی نے ذکر نہیں کیا مورخین میں سے کسی نے، لیکن احتمال کے درجے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک صورت ہے، ورنہ پھر ظاہر ہے 12 ربیع الاول کوئی متعین ہے ہی نہیں، بعضوں نے فرمایا کہ 2 ہے، بعضوں نے کوئی اور تاریخ بتائی، تو اس لیے بس یہ ذہن میں رہے کہ 12 ربیع الاول مشہور تو ہے لیکن اس کو ہم یعنی قول راجح یا قول قوی نہیں کہہ سکتے ہیں، اکثر کی رائے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر وفات کی تاریخ کی میں نے ذکر کر دیا، مہینہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، وقت اور دن اس میں کوئی اختلاف نہیں. تدفین کب ہوئی تھی یہ بھی ذہن میں رہے تاکہ اگلی روایتیں واضح ہو جائیں. تدفین ہوئی تھی گویا پیر کے دن، چاش کے وقت وفات ہوئی ہے، وہ دن گزر گیا، منگل کا پورا دن گزر گیا، اور منگل کا دن گزرنے کے بعد جو اس کے بعد رات تھی اس رات میں گویا کہ منگل بدھ کے درمیان والی رات کے آخری جو حصہ تھا اس میں تدفین عمل میں آئی تھی. یہ گویا کہ پیر کا دن گزرا، منگل کا پورا دن گزرا، اور اس کے دن گزرنے کے بعد جو رات آئی، جو بدھ والی رات بھی کہلا سکتی ہے اور منگل والی رات بھی عرف کے لحاظ سے کہلا سکتی ہے، لیکن اصلاً شرعاً گویا کہ وہ بدھ کی رات تھی، تو بدھ کی جو رات شروع ہو گئی تھی اس رات میں، رات کے آخری حصے میں تدفین عمل میں آئی تھی۔ اب یہ چیزیں جب ذہن میں ہیں اب روایتیں واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری میری نظر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی وہ یہ تھی کہ آپ نے پردہ اٹھایا تھا پیر کے روز، جس روز وفات ہوئی ہے اسی روز میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، کأنہ ورقۃ مصحف، نورانیت میں آپ کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے ہم جیسے کتاب کا کاغذ دیکھتے ہیں، انہوں نے تو خیر تشبیہ دی نورانیت کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی جیسے کسی مصحف اور قرآن کے کھلا ہوا ورق ہو، ایسا نورانی چہرہ تھا آپ کا۔ والناس یصلون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر یہ دیکھا کہ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے، گویا آخری منظر دیکھ لیا کہ میرے پرانے رفیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میری نیابت میری جگہ پر ہیں اور نماز وغیرہ پڑھا رہے ہیں، گویا کہ تسلی ہو گئے کہ نہیں ٹھیک ہے، ان کا سلسلہ چلتا رہے گا، میری امت میں میرے نیابت کا سلسلہ جاری رہے گا، اب میرے گویا کہ جانے کا وقت تو آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا۔ والناس یصلون خلف ابو بکر رضی اللہ عنہ، اب فاشارہ الی الناس، یعنی اس تو لوگوں کو اشارہ کیا کہ نہیں اپنی جگہ ٹھہرے رہو، کیوں اشارہ کیا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جو بیماری کے ایام آئے تھے تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کچھ افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تھے، اور یہ اگر کبھی کسی نے اس کا کچھ منظر دیکھا ہو، ہم پوری طرح اس کا تصور تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کبھی یہ منظر دیکھا ہو کہ کوئی بڑی شخصیت ہوں اور ہمیشہ نماز اہتمام سے نماز کے لیے آتے ہوں اور بیماری کی وجہ سے نہ آ سکیں، کبھی امید ہے کہ آنے والے ہیں، تو لوگوں کو بہت زیادہ انتظار رہتا ہے، وہ ایک جذبات ہوتے ہیں جس پر انسان قابو نہیں کر سکتا اور انتظار رہتا ہے، نہیں آ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہم انتظار کریں گے۔ تو یہی ظاہر صحابہ کو تو ہمیشہ کی عادت تھی، یعنی کوئی وقتی نہیں تھا، ہمیشہ کی عادت تھی، تو یعنی صحابہ گویا کہ بس اس انتظار میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹایا ہے، اچھا آپ تشریف لائیں گے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیچھے ہٹا دو، ان کو اشارہ کر دو تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، تو آپ نے اشارہ کر دیا نہیں تم نماز پڑھتے رہو میں نہیں آ رہا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرا رہے تھے، والق السجف، پردہ آپ نے دوبارہ ڈال دیا، اور وتوفیہ من آخر ذلک الیوم، اسی دن کے آخر میں آپ کی وفات ہو گئی۔ دن کے آخر سے مراد یا تو راوی کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس کے بجائے ہم کہہ لیں، غلط فہمی کے بجائے ہم یہ کہہ لیں کہ اس دن کے نصف اول کے آخر میں آپ کی وفات ہو گئی چاش کے وقت میں۔ بھی قال حدثنا محمد بن مسعدة البصري قال حدثنا سليم بن اخضر عن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم الى صدري او قالت الى حجري فدعا بطست ليبول فيه ثم مات ثم بال فمات صلى الله عليه وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے کے ساتھ، یا حجر فرمایا گود یا سینہ، میرے سینے کے ساتھ سہارا لگائے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک برتن منگوایا، ایک جیسے تھال کی طرح، جیسے تشتری کہتے ہیں، برتن منگوایا تاکہ پیشاب کر لیں، جانے کی تو ہمت نہیں تھی، کہیں اٹھنے کی بھی ہمت نہیں تھی، تو وہیں فرمایا کہ اچھا یہیں لے آؤ، برتن منگوایا تاکہ پیشاب کر لیں، آپ نے پیشاب فرمایا، پھر آپ کی وفات ہو گئی۔ بھی قال حدثنا قتیبۃ بن سعید، بھی قال حدثنا قتیبۃ قال حدثنا الليث عن ابن الهادی عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ انها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات الموت أو قال على سكرات الموت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منظر دیکھا ہے جب آپ پر نزع کی حالت تھی، بالموت، موت کی حالت، جب آپ کی روح نکالی جا رہی تھی، آپ کے آخری جو اوقات تھے، لمحات تھے، وہ میں نے دیکھے ہیں۔ آپ کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی رکھا ہوا تھا، اس میں پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں ڈالتے اور یمسح وجہہ بالماء، چہرے پر پانی ملتے تھے، جسے کہ جب یعنی گرمی یعنی روح نکلنے کے وقت ہو اور آپ کے جو بخار وغیرہ کی کیفیت تھی تو گرمی زیادہ ہوتی تھی، اور پانی لگانے سے ہوتا ہے کہ انسان کو ذرا سکون حاصل ہو جاتا ہے، تو اس سے ذرا سکون ہو رہا تھا آپ کو، آپ اپنے چہرے پر پانی مل رہے تھے اور دعا فرما رہے تھے اے اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرما۔ بھی قال حدثنا الحسن، یہ آخری جو لمحات ہوتے ہیں، اگرچہ ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کی روح بہت آسانی سے نکل گئی، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس سختی سے تکلیف سے بچ جانا، جیسے ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ بیمار نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور ظاہر ہے اچھی بات ہے کہ انسان عافیت سے رہے، اور اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ قابل رحم تو ہوتا ہے لیکن آخرت کے لیے آخرت کے لحاظ سے بڑے رفع درجات ہوتے ہیں. بیماری تو بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. تو وہی ہے, جب کسی کو بیمار دیکھتے ہیں, معذور دیکھتے ہیں, تو ترس آتا ہے کہ بیچارے کتنی تکلیف میں ہیں, کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ان کے لیے آخرت کے لحاظ سے رفع درجات ہے. بس یہی چیز کہ آخری وقت جو ہوتا ہے, اگر کوئی بہت تکلیفوں سے گزر رہا ہے تو ان کے لیے, اب ظاہر پیغمبر ہیں اور جو بے گناہ لوگ ہوں, ظاہر ان کے لیے تو صرف رفع درجات ہی ہے, اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی گنہگار شخص ہے تو اچھا, گناہوں کی معافی کے ذریعہ تو ہے. تو یہ اخیر میں, اس لیے کہ اب اخیر لمحات ہے, کوئی بات نہیں, تکلیف اٹھا لو, اس لیے کہ ہمیشہ کے مزے ہیں اس کے بعد. تو یہ تھوڑی سی تکلیف اس کے ذریعے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنی تیزی سے ترقیات دیتے ہوں گے اور درجات بلند کرتے ہوں گے, وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. لیکن اگر کسی کو راحت سے روح نکل جاتی ہے, بس اوقات پتہ ہی نہیں چلتا, دیکھا اور اچانک سے روح نکل گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, اس ہمارے بعض مشائخ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ رہا ہے, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزاز ہے, یہ بھی ایک اعزاز ہے. اس میں ان تکلیف سے کہ بعض وہ ہوتے ہیں جو ایک عرصے تک بیمار رہے, تو رفع درجات تو ہو چکا ہے, اب نزا کی تکلیف کی ان کو ضرورت ہی نہیں رہی, رفع درجات نہیں. تو اس لیے دونوں کی طرف ہم توجہ کر سکتے ہیں, کسی پر کوئی اشکال نہیں ہے. آرام سے اگر کسی کا انتقال ہو گیا, وہ بھی ایک اچھی علامت ہے, یعنی کہ تکلیف نہیں ہوئی. اللہ کرے کہ بغیر اس اخیری تکلیف کے بھی اللہ تعالیٰ رفع درجات دے دے, اور اگر اخیر میں مشقتیں ہوئی ہیں تو بھی رفع درجات, دونوں چیزوں مؤمن کے لیے خیر ہے. بھی قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا مبشر بن اسماعیل عن عبد الرحمن بن العلاء عن ابیہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت لا اغبط احدا بہون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ فرماتی, میری یہی سوچ تھی, پہلے جب میں کسی کو دیکھتی تھی کہ بہت آرام سے روح نکل گئی تو مجھے رشک آتا تھا, دیکھو کتنی اچھی موت ہے, جیسے عام طور سے ہم یہی سمجھتے ہیں. اور ایک ہے بھی حقیقت کہ انسان تکلیف سے بچ کر چلا جائے. لیکن فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی شدت دیکھی اور وہ سختی کا وقت دیکھا, اس کے بعد سے اب کسی کی آسان موت پر مجھے رشک نہیں آتا. وہ جیسے میں نے بتایا, دونوں کا اپنا اپنا درجہ ہے کہ آسان موت آ گئی وہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک تکلیف سے انسان بچ گیا, مشقت والی موت آئی تو رفع درجات ہو گیا, دونوں میں خیر ہے. تو اس لحاظ سے ہم کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے. ہمارے حضرت مولانا عبدالرحیم متارہ رحمۃ اللہ علیہ, کیا حال تھا, وہ بیمار تھے, ایک عرصے سے بیمار چل رہے تھے اور ویل چیئر پہ تھے. ان کے بیٹوں میں سے خادم کوئی ساتھ تھے, بیٹے بھی ساتھ تھے, تو باہر ذرا سا ان کا کتنا تازی ہوا بھی ذرا ہو اس کے لیے, صحت کے لحاظ سے مفید ہے. باہر نکلے, اوپر دیکھا, السلام علیکم, بس چلے گئے. وہ ملک الموت کو دیکھا, گویا کہ وہ سامنے سے آئے ہیں, ان کو سلام کیا, وہ بزرگ کی شکل میں آتے ہیں, نیک انسان کی شکل میں آتے ہیں, سلام کیا اور بس وہ روح نکل گئی, بس وہی تھا, کچھ بھی نہیں. حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب نظام الدین میں ہوا کرتے تھے, ان کا واقعہ بھی مشہور ہے, کچھ بھی نہیں تھا, صحت بالکل صحیح سالم تھے, دیکھا ان کو, یعنی وہاں پر بڑے بزرگ آدمی تھے. تو کچھ مشاورت ہوتی, جیسے عام طور سے جو بڑے لوگ آپس میں جمع ہو جاتے تھے, مشاورت کی کوئی صورت تھی کہ اچھا بیٹھے تھے, اچھا یہ بھی بیٹھے ہیں, یہ بھی بیٹھے ہیں, ابھی بیٹھے ہی تھے اتنے میں وہ آئیے جیسے کسی سے معانقہ کرنے کے لیے آگے کی طرف بڑھنے, آئیے السلام, بس روح نکل گئی. معانقہ مولانا اظہار الحسن صاحب, یعنی مولانا اظہار الحسن صاحب, یہ حضرت مولانا سعد صاحب, حضرت مولانا زبیر صاحب وغیرہ, ان کے سب کے استاد تھے, یہ ابو داؤد شریف پڑھایا کرتے تھے وہاں پر نظام الدین میں, بڑے بزرگ آدمی تھے, بہت سادہ مزاج کے, جیسے معانقہ کرنے کے لیے کسی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, اور بس وہ تو ملک الموت تھے, انہوں نے روح نکال لی, اتنا آرام سے چلے گئے. تو یہ بھی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے معاملات مختلف ہوتے ہیں سب کے ساتھ. قال ابو عیسیٰ سألت ابا زرعۃ فقلت له من عبد الرحمن ابن العلاء هذا قال هو عبد الرحمن ابن العلاء ابن الاجلاج. به قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاوية عن عبد الرحمن بن ابي بكر هو ابن المليكي عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال ابو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه. بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو دوسرے صحابہ کو عموماً اس کا علم ہی تھا, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم تھا, چونکہ خلافت اللہ تعالیٰ کو جن کے ہاتھ میں دینی تھی تو ان کو اس سے متعلق جو خاص امور تھے اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کے دفن کے بارے میں اختلاف ہوا کہاں ہو. بڑا اختلاف ہوا تھا, کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہاں ملک شام لے جائیں, کہاں لے جانے کی بات ہو رہی تھی. کوئی کہہ رہا تھا اصل مکہ مکرمہ ہے, اصل وطن ہے اصلی, تو وہاں لے جائیں. مختلف آراء سامنے آ رہی تھی. کوئی کہہ رہا تھا بقیع میں مسلمانوں کا جو جگہ ہے, تو مختلف آراء سامنے آ رہی تھی. ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے, فرمایا جہاں وفات ہوئی ہے جہاں آپ لیٹے ہوئے تھے اسی جگہ زمین کھود کر وہیں دفن کیا جائے گا, اسی مکان میں, اسی حجرے میں, وہیں پر نیچے. فقال ابوبکر, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, اور ایسی بات جو میں بھولا نہیں ہوں, اچھی طرح یاد ہے, اللہ تعالیٰ کسی نبی کی روح قبض نہیں کرتے مگر اسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ پسند کر فرماتے ہیں کہ وہاں اس کو دفن کیا جائے, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفن کرو جو آپ کے بستر کی جگہ تھی. یہ ہمارے لوگوں میں جو ایک سلسلہ چل پڑا کہ کبار مشائخ ہوں, بڑے ہوں, تو ان کو عام مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفن کیا جاتا, یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں. ہمارے فقہاء نے اس پر تردید کی ہے کہ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. عام مسلمانوں کے قبرستان ہی میں دفن ہونا چاہیے سب کو, چاہے بڑی شخصیت ہو, کوئی بھی شخصیت ہو. ہاں انبیاء کی بات الگ ہوتی ہے, انبیاء علیہ السلام کا معاملہ مختلف ہوتا ہے, اور ان کے خاص خاص لوگوں کا معاملہ جیسے ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا, بس اس کے علاوہ عام لوگوں کی تدفین تو عام مسلمانوں کے قبرستان ہی میں ہونی چاہیے. یہ مثلا کسی ادارے کے بڑے ہیں تو ان کی تدفین اسی ادارے میں کر دی جائے, یہ تو یہ علیحدہ سے قبر, پھر یہ جو سلسلے ہیں یہ مناسب طریقہ نہیں. اصلا جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا, اور ہمیشہ سے اکابر مشائخ کا معاملہ جو چلا عموماً مسلمانوں میں جو رہا, وہ یہ کہ عام قبرستان میں تدفین ہوا کرتی ہے. بھی قال حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا اخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشه رضي الله تعالى عنهم ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا تھا آپ کی وفات کے بعد. آگے روایت میں وہ تفصیل آ رہی ہے. بھی قال حدثنا نصر بن علی الجہضمی قال حدثنا مرحوم بن عبد العزیز العطار عن ابی عمران الجونی عن یزید بن بابنوس عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاته فوضع فمه بین عینیہ ووضع یدیہ علی ساعدیہ وقال ونبیہ وصفیہ وخلیلہ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے آپ کی وفات کے بعد, اپنا منہ مبارک رکھا, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا منہ رکھا آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان, اور اپنے دونوں ہاتھ رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پر اور بوسہ دیا. ظاہر ہے کہ فمہ بین عینیہ, وہاں بوسہ دیا, ہاتھ رکھے آپ کے بازو پر, اور بڑے عجیب ایک کیفیت کے ساتھ فرمانے لگے ہائے نبی, ہائے صفی, ہائے خلیل. بھی قال حدثنا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو استقلال دیا تھا, جو قوت دی تھی کہ اس وقت جو تحمل کیا, یہ ایک عجیب اللہ کا نظام ہے کہ جو بعض قریب کے افراد ہوتے ہیں وہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ ان میں بڑا تحمل دیتا ہے. یہ ایک دیکھا رہا سلسلہ رہا ہے. ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جب وفات ہوئی تو قریب ترین ان کے خادم جو مستقل ساتھ, جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا ان کی خاطر, حضرت کی خاطر, حضرت مولانا ابراہیم پانڈور مدظ اللہ ہو, حالانکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں شمار ہوتے ہیں لیکن خادم رہے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, ان کے پہلے دن بڑی ہمت میں تھے, چچی کہ چاہیے تدفین یہاں ہوگی, یہ ہوگا, مشاورت, ہر چیز. بس جب تدفین ہو گئی اس کے بعد عجیب حال تھا کہ بس وہ کسی سے نہیں, کسی سے بات کرنے اور چہرہ نہیں, کسی کی طرف دیکھنے کے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کو دیکھ ہی نہیں سک رہے, نہ کسی سے بات کر رہے ہیں, بس بالکل عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ کا بس کس نظام ہے کہ شاید فوری طور پر وہ بات ذہن میں اترتی نہیں کہ واقعی ہوئی ہے وفات, اور فوری طور پر کچھ انتظامات. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خیر اخیر تک سنبھال رکھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت دی تھی اور روحانی قوت دی تھی, لیکن اندر اندر سے جو جل رہے تھے, جیسے بعض اطباء کی رائے ہوئی کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ غم کی بنا پر, ایسا کہ وہ جیسے اندر سے کچھ جل رہا ہے, اور وہی تھا غم سے گھٹ رہے تھے اندر اندر. لیکن بہرحال عمر اللہ تعالیٰ نے وہی لکھی تھی کہ اتباع سنت بھی نصیب ہو گیا, 63 سال کی عمر میں وفات پائی تھی ابوبکر رضی اللہ عنہ نے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی قال حدثنا بشر بن ہلال الصواف البصری قال حدثنا جعفر بن سلیمان عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا عن التراب وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اور آپ داخل ہوئے تھے مدینہ منورہ میں تو مدینہ منورہ کی ہر چیز روشن اور منور ہو گئی تھی, ایک عجیب کیفیت تھی وہاں پر, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن تھا تو ہر چیز گویا تاریک ہو گئی. ابھی تو ہم نے ہمارے ہاتھ بھی نہیں جھاڑے تھے مٹی سے, گویا کہ دفن میں ہی تھے اور مٹی ہمارے ہاتھوں پر لگ رہی تھی, ابھی دفن ہی میں مصروف تھے کہ ہمارے قلوب میں تغیر آنے لگا. تغیر کیا؟ وہ نورانیت جو محسوس کرتے تھے آپ کے وجود سے, آپ کے ہوتے ہوئے, وہ محسوس نہیں ہوئی. یعنی کہ ہماری حالت بدل گئی عملی لحاظ سے یا عقائد کے لحاظ سے, ظاہر ہے وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, وہ تو شیعوں کی باتیں جو بھی وہ کہتے ہوں وہ کہیں, یہاں پر تو ظاہر ہے ان کے مراد کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے وجود میں, آپ کے موجود ہوتے ہوئے جو نورانیت تھی اب وہ نورانیت نہیں رہی. بھی قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين پیر کے روز وفات ہوئی. بھی قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال جعفر صادق محمد عن أبيه يعني محمد باقر صحابي تک سلسلہ نہیں چل رہا ہے. عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. قال سفيان وقال غيره سمع صوت المساحي من آخر الليل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی پیر کے روز, کوئی اختلاف نہیں, اس روز آپ ٹھہرے اور لیلۃ الثلاثاء کہہ کہ وہ ہوئی, اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد جو رات ہوئی وہ منگل کی رات شروع ہو گئی, پیر کے دن ہے منگل کی رات, وہ لیلۃ الثلاثاء منگل کی رات, وہ دفن من الليل اور اس کے بعد والی رات میں آپ کو دفن کیا گیا. لیلۃ الثلاثاء کے معنی پہلی رات بھی ہو سکتی ہے پیر کے دن یعنی اس کے بعد, یا اس کے بعد والے دن بھی, بظاہر وہ اس کے بعد والی رات کا ذکر کر رہے ہیں کہ منگل کے بعد والی رات بھی آپ ٹھہرے. وہ دفن من الليل اور اس رات میں آپ کی تدفین کی گئی, اس رات میں سے مراد منگل گزرنے کے بعد والی رات, کوئی اختلاف نہیں اس میں. سفیان بن عیینہ جو اس روایت میں راوی ہیں جعفر صادق سے نقل کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو اتنا ہی فرمایا لیکن ان کے علاوہ دوسرے جب بات نقل کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ سمع صوت المساحی من آخر الليل, پھاوڑوں کی آواز یعنی قبر کھودنے کی آواز رات کے اخیر میں آ رہی تھی. تو منگل کے دن گزرنے کے بعد رات کے اخیر میں وہ قبر کھودنے کی آواز آ رہی تھی اور اسی وقت تدفین عمل میں آئی تھی. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کر دیا کہ بڑی سے بڑی کوئی شخصیت ہو, انسان سوچتا ہے قبر میں مٹی میں ڈالنا, لیکن جب انبیاء کو ڈالا گیا, جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی بات عجیب سی ہے, بہت ہی عجیب. انسان تصور کرے کہ اتنی بڑی شخصیت اور ان کو زمین میں رکھنا اور اوپر سے مٹی ڈالنا. یہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اطابت انفسکم, تمہارے دلوں کو کیسا لگا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال رہے تھے, لیکن شریعت کا حکم تھا, کیا کرتے, وہ تو یعنی کرنا ہی کرنا تھا. لیکن بس یہ ایک عجیب نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. چلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا چلو انبیاء کے لیے تو ایسا کر دیتے ہیں کہ اچھا نہیں ان کی تدفین نہ ہو, ان کے لیے کوئی اور انتظام ہو جاتا ہے, لیکن نہیں, وہی زمین میں ہی رکھنا ہے اور اوپر سے مٹی ہی ڈالنی ہے تاکہ آئندہ آنے والے کوئی بھی بڑی سے بڑی شخصیت یہ نہ سوچے کہ قبر کے اندر جانا اور اندر رکھنا ہے کوئی کسی کی توہین سمجھی جائے. اس لیے کہ بڑے بڑے یعنی تمام انبیاء کے ساتھ بھی اسی طرح معاملہ کیا گیا ہے. اب یہاں پر ایک اہم اشکال ہے, اہم سوال ہے جو ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ تدفین میں جلدی کا حکم دیا گیا ہے. ہم لوگوں کے یہاں تو بہت تاخیر ہوتی ہے یہاں کے انتظامات وغیرہ کی وجہ سے, اور ایسی عادت ہو گئی کہ اس میں تعجیل کا حکم ہی گویا ہم تقریباً بھول گئے ہیں. یعنی حالات بھی ایسے ہیں اور کچھ انتظامات کا بھی ہم کہہ لیں اور ہمارا مزاج بھی کچھ ایسا ہو گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اصل پہلے تو یہ حکم ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو انتقال کے بعد آئندہ نماز تک بھی ٹھہرنے کی ضرورت نہیں, بس غسل دو جلدی سے, اچھا کچھ لوگ جمع ہو گئے نماز پڑھی اور دفن کر دیا. صحابہ کے یہاں تو یہی ہوا کرتا تھا, تو اتنی تعجیل ہوتی تھی. ہم لوگ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مزاج کہ ہم اتنا تو انتظار کرتے ہیں کہ اچھا آئندہ نماز تک انتظار کر لیں, اور نماز پڑھ لی اس کے بعد پھر اچھا ٹھیک ہے, پھر اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بیان بھی ہو جاتا ہے کہ اچھا حالانکہ وہاں پر یہ یعنی اصل کے لحاظ سے اصل تعلیم اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے صحابہ کے عمل کو دیکھیں تو وہ فرض نماز کا بھی انتظار نہیں کرتے تھے، بس جیسے ہوا اچھا فوراً غسل و تدفین سے فارغ وہ کفن وغیرہ کے معاملات ہو گئے، اچھا کچھ لوگ جمع ہو گئے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، اچھا کچھ لوگ جمع ہو گئے، اتنے ہیں کہ اچھا یعنی اتنی تعداد، ہاں اتنے تو ہو گئے، اچھا چلو ٹھیک ہے نماز پڑھ لیتے، نماز پڑھ لی، دفن کر لیا، یعنی کہ اچھا مجمع آ رہا ہے اور لوگ آ رہے ہیں، یہ بات کا سلسلہ. ہاں اور کچھ ہمارے انتظامی بھی چیزیں ہوتی ہیں، دونوں چیزیں یہاں پر عجیب بات ہے، ہمارے ملکوں میں اس کا تصور ہی نہیں کہ ویکینڈ پہ قبرستان بند ہو. جب انتقال کا سلسلہ ملک الموت کی کا کام بند نہیں ہوتا تو قبرستان والوں کا کام بھی بند تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر ویکینڈ پہ وہ چھٹی کرتے ہیں. ہمارے ملکوں میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے. یہ جیسے ہی وفات ہوئی اس کے بعد بس تھوڑی دیر اچھا نماز وہاں کم از کم اتنا ہے کہ فرض نماز کا انتظار کر لیتے ہیں، تو فرض نماز اچھا آئندہ فرض نماز میں ان کی اس کے بعد تدفین کا عمل ہو جاتا ہے، زیادہ انتظار نہیں کرایا جاتا، کولر وغیرہ رکھنے کا تو دستور ہوتا ہی نہیں. تو سوال یہ ہے کہ آپ سراسم کی تدفین میں تاخیر پھر کیوں ہوئی جب اتنی تعجیل کا حکم ہے اور صحابہ میں اس کا اہتمام بھی ہوتا تھا؟ اگر دیکھا جائے اس وقت جو حالات تھے اس کے لحاظ سے یہ تاخیر نہیں ہے، اس وجہ سے کہ عام شخص کی وفات نہیں ہے، کسی صحابی کی وفات نہیں ہے، بلکہ نبی سید الانبیاء، اور کس قوم میں آ رہے ہیں؟ فی الامیین، یعنی ان لوگوں میں جو گزشتہ آسمانی کتابوں سے زیادہ واقف نہیں ہیں، ان پڑھ لوگ، یعنی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تو واقف ہیں، تو ظاہر ہے گزشتہ انبیاء کے ساتھ کیا کیا گیا وہ نہیں جانتے تھے، لیکن ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا عام امتیوں کے افراد کے ساتھ وہ تعلیم تو جانتے تھے. اب یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نبی کی وفات ہوئی ہے، کیا کرنا ہے، دفن کہاں کریں، اس میں اختلاف، اچھا غسل دینے کے لیے کیا کا طریقہ اختیار کریں، اس میں اختلاف، نماز کیسے پڑھیں. سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ اچھا اس وقت جب وہ یہ معاملہ ہوا تو کچھ انصار کے لوگ جمع ہو گئے کہ اچھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، کوئی ایک ذمہ دار تو ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی ایک بڑا امیر ہو، تو وہ آپس میں مشاورت کے لیے جمع ہو گئے تھے کہ کوئی امیر مقرر ہونا چاہیے ورنہ تو معاملہ منتشر ہو جائے گا، اور بہت ضروری تھا کہ کوئی امیر ہو. یہ جو اس معاملات میں مشاورت کے لیے بھی تو کوئی امیر کی ضرورت ہے کہ کفن ہے، غسل ہے، تدفین ہے، ان امور میں، اور اس کے علاوہ باقی عمر میں بھی، ان دو دنوں میں ایک دن یا دو دن جتنے بھی لگتے ہیں، اور اگر امیر مقرر نہیں ہوا تو فیصلے کون کرے گا، کسی کا کوئی معاملہ ہو گیا تو تمام امور تھے، کسی ایک کا امیر ہونا ضروری تھا، اور انصار کے لوگ جمع بھی ہو گئے تھے مشاورت کرنے کے لیے، صرف مشورہ کرنے کے لیے کہ مشورہ تو کریں کہ کیا ہوتا ہے، کیا رائے ہوتی ہے. تو یہ تمام امور اب ضروری تھے کہ اچھا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ جو کبار صحابہ تھے مہاجرین، یہ وہاں تشریف لے جائیں اور ان کے ساتھ مشاورت کریں، اس لیے کہ انہوں نے اگر امیر طے کر لیا تو اس کو ہٹائیں تو وہ ایک ظاہر ہے وہ ایک مشکل مسئلہ ہو جائے گا کہ کسی کو عمارت سے ہٹانا، ایک تو ہے کہ طے ہی نہیں ہوا لیکن عمارت سے ہٹانا وہ ایک فتنے کا باعث ہو سکتا تھا، انتشار کا باعث ہو سکتا تھا. تو بہت ضروری تھا کہ عمارت کا مسئلہ طے کیا جائے، خاص طور پہ جب مشاورت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور بہت سے امور تھے وہ جن میں فیصلہ کرنے کے لیے کسی امیر کی ضرورت بھی تھی. تو ایک تو خلافت کا مسئلہ طے کرنا تھا اس سے پہلے کہ آگے کے امور طے ہوں، اور اس کے علاوہ پھر یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ایک جماعت نہیں ہوئی، بلکہ اس لیے کہ جماعت سے نماز پڑھنا وہ تو عام امت کے افراد کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ انفرادی، چند لوگ جاتے حجرے کے اندر، آپ کو نہیں ہٹایا گیا، وہیں حجرے میں چند لوگ جاتے نماز پڑھتے اور باہر آ جاتے، پھر لوگ جاتے نماز پڑھتے باہر آ جاتے، انفرادی اپنے طور سے پڑھ کے واپس آ جاتے تھے. تو اتنا بڑا مجمع صحابہ کا مستقل آ رہے ہیں، حجرہ چھوٹا سا، تھوڑے تھوڑے لوگ جا کر پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کتنا وقت لگے گا؟ یہ تمام امور اگر ہم دیکھیں، اور ان تمام کے ساتھ لوگوں کے ہوش اڑے ہوئے تھے، یعنی وہ دیکھیں یہ ایک مستقل ہے کہ لوگ ہوش میں ہی نہیں تھے کہ یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، یعنی اب کیا کریں گے، ہماری زندگی کا کیا ہوگا، اس لیے کہ ان کا تو سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو بھی نظام تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے چل رہا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کتنے دنوں تک بس جیسے خیالات میں گم رہتے تھے، ان کا بھی واقعہ حدیث میں آتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے، سلام کیا، وہ تو کہیں گم تھے، کہیں خیالات میں تھے، انہوں نے سلام کیا جواب نہیں دیا، عمر رضی اللہ عنہ کو ناراضگی ہوئی کہ میں نے سلام کیا مجھے جواب نہیں دیا، اچھا کچھ پتہ نہیں کیا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی. یہ ان کا کمال ہے، ان کا کمال، ہم لوگ ہوتے تو اچھا ادھر ادھر اچھا وہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ایسے. ابو بکر رضی اللہ عنہ جو جن کو بڑا مان لیا تھا نا، حالانکہ ساتھی ہیں لیکن بڑا مان لیا ہے، تو ان سے شکایت کی، وہ آئے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس، دونوں حضرات، کہ عمر آپ کے پاس آئے تھے آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، آئے نہیں انہوں نے سلام ہی نہیں کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گیا اچھا وہ خیالات میں گم ہے. کیا بات تھی؟ وہی بتا دیا، حقیقت وہی تھی جب بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ اپنے خیالات میں گم تھے. عمر رضی اللہ، یہ کئی دنوں کے بعد کی بات ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا حال تو سب جانتے ہیں، تلوار اٹھا کے جو کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس کا سر اڑا دوں گا. ہر ایک اپنی عجیب حالت تھی، کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ کہے کہ آپ کی وفات ہو گئی. ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، فیصلہ فرما دیا، انک میتون وانہم میتون، سب نے مان لیا اچھا ٹھیک ہے یہ فیصلہ ہے، یہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بہرحال اگلی روایت میں اس کی تفصیل آتی ہے، آج وقت زیادہ ہو گیا، پتہ نہیں سب تھک جائیں گے، تو اس لیے یہیں تک رکھتے ہیں. کہاں پہنچے ہم؟ تو بس یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ تدفین میں تاخیر نہیں ہوئی تھی، جو اس وقت جو امور تھے وہ اتنے اہم تھے کہ ان تمام کو حل کرنا اور یہ ڈیڑھ دن یا دو دن کے اندر تمام مسائل کا حل ہو جانا اور تدفین ہو جانا، یہ بہت تعجیل تھی اس وقت کے حالات کے اعتبار سے. کہاں پہنچے تھے ہم؟ یہ قطیبہ بن سعید والی پڑھ لی، صوت المساحی من آخر اللیل، ٹھیک ہے، وہاں آگے سے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سے ہو سکتا ہے ہم کل ختم کر لیں، کل کیا پیر کا دن ہے، دیکھتے ہیں کل یا پرسوں، جب بھی انشاءاللہ کل ہو سکتی ہے. جی.